السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین پر چلنے کے لیے بندوں کو جو احکام دیے ہیں، جو اعمال عطا فرمائے ہیں، ان کا تعلق انسان کے اندر تین چیزوں سے ہے. کچھ اعمال وہ ہیں جو انسان کے دل سے متعلق ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو انسان کی زبان سے متعلق ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو انسان کے پورے جسم سے متعلق ہیں. اعمال کا تعلق انسان کے اندر ان تین قسموں سے ہوتا ہے، دل سے متعلق اور زبان سے متعلق، اور جوارح کہتے ہیں ہاتھ پاؤں پورا جسم پوری باڈی کو، جوارح سے متعلق. پھر یہ جو احکام ہیں ان تینوں چیزوں سے انسان کے دو قسم کے ہیں، انجام دیے جانے والے کام اور ان سے ان کاموں کو انجام نہیں دینے کا حکم. کچھ کام ایسے ہیں کہ زبان سے کرنے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ وہی زبان سے نہیں کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ دل سے کرنے ہیں، کچھ وہی ہیں جو دل سے نہیں کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو اپنے جسم سے انجام دینے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انجام نہیں دینے ہیں. جو انجام نہیں دینے ہیں ان کو منہیات کہتے ہیں، ان کو منکرات بھی کہتے ہیں. یہ اصل ہے ان کو پہچاننا. اسلام کی بنیاد زیادہ تر ان کاموں کو نہیں کرنے سے ہے جن کو منع کیا گیا ہے، جن کو انجام دینا ہے، جن کو کرنا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں، یعنی کام زیادہ نہیں لگایا گیا اس میں. جن سے بچنا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، اس سے بچنے میں پریشانی نہیں ہے کچھ، اور اس کو کرنے میں نقصان ہے، اس وجہ سے ان سے بچ جانا ہے. گزشتہ جمعہ جیسے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ تقوی میں جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی مخالفت سے بچنا ہے. تقوی کے دو معنی آتے ہیں، ایک ڈرنا اور ایک بچنا. تو دونوں معنی یوں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے، ان کی مخالفت سے بچنا. کیونکہ ان سے بچنے کی بنیاد ان سے ڈر ہی ہے یا ان سے محبت ہے، تو اللہ سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کی مخالفت سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم بچو حراموں سے عابد بن جاؤ گے، اور عابد ہی نہیں بلکہ بڑے عابد ہو جاؤ گے. عابد الناس سب سے زیادہ عبادت کرنے والا. تو اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ بات بہت جاننے کی ہے اہمیت کے ساتھ میں کہ بھئی وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں وہ کیا ہیں، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں. لیکن گناہوں کی ایک بہت ہی محدود فہرست ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، حالانکہ اس میں اور بہت سی تفصیلات بھی ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا سے منع کیا سے ہے، وہ چیزیں وہ ہیں. جیسے ایک حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک بات کے بارے میں فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل اور قال سے منع کیا. قیلہ کے معنی یہ بات کہی جا رہی ہے. قالا کہ میں نے اس نے یہ بات کہی, فلاں نے یہ بات کہی اور فلاں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی, فلاں کے بارے میں یہ بات کہی, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس کے بارے میں یہ کہا گیا اور اس نے یہ کہا. یہ منع کیا گیا اس سے. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت بڑا جرم ہے یہ ایسا کرنا. تبھی تو منع ہے. جس کو نہا کہا جاتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے. تبصرے کرنا, ڈسکس کرنا, اس نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, یہ کیا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے تمہیں اس کے کیا فائدہ ہوا؟ آخرت کے اعتبار سے اس میں کیا فائدہ ہوا؟ صبح سے شام تک ہر ٹیبل پہ, اجنا والا, ہر میٹنگ میں, ہر وزٹ میں جو اصل کام ہم کرتے ہیں زیادہ, وہ یہی کرتے ہیں. اس سے دلوں میں ظلمت آتی ہے. اس سے ایسے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ آدمی کا تصور بھی نہیں کرتا آدمی کہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا میں کروں گا. اگر اس کو پتا چلے کہ یہ تو نے ایسا کیا کہ یہ شراب پینے سے بھی بڑا تو نے کر دیا ہے تو کرتا وہ بندہ. رشوت کھانے سے بھی بڑا ہو گیا یہ کام تو کرتا وہ بندہ. ایسے کام ہو جاتے ہیں. قیل اور قال, تبصرے کرنا, ڈسکس کرنا, یہ کسی چیز میں بھی صحیح نہیں ہے. حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی صحیح نہیں ہے. ہم تو بس ویسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو میری معلومات ہیں میں اس میں شیئر کر رہا ہوں, وہ جو اس کی معلومات ہے وہ اس میں, نہ اس کو پوری معلومات ہے نہ اس کو پوری معلومات ہے. تو بھائی ایسا ڈسکشن کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک ہے دینی بات کا مذاکرہ کرنا اور ایک ہے نصیحت کرنا اور ایک ہے جو باتیں یاد ہیں ان کو ایک دوسرے کو سنانا. تعلیم اور تعلم وہ الگ چیز ہے. اور ایک بس ویسے برائے تبصرہ چل رہا ہے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, یہ بات یوں کہی گئی, یہ وہ بات, فلاں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, فلاں نے فلاں کے سنا, آپ نے دیکھا, آپ نے آج کی آپ نے نیوز نہیں سنی, آج کا آپ نے اخبار نہیں سنا. ابھی کبھی یہ سیاست میں بھی چلتا رہتا ہے, پالیٹکس میں یہ چلتا ہے. یہ چلتا ہے کس میں؟ گھریلو خاندانی تعلقات میں, شادی بیاہ کے معاملات میں چلتا ہے. شادیاں خدا نہ خواستہ ٹوٹ گئی اس میں چلتا ہے, جہاں نہیں جڑنا چاہ رہا تھا وہاں جڑ گئی اس میں چلتا ہے. لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کر کے شادی کر لی وہاں چلتا ہے, وہاں تو بہت چلتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. وہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہمارے پاس پھیلا ہوا مرض ہے. اور یہ ممنوعات میں سے ہے, منع ہے اس پہ. اللہ کے ذکر سے اور دین کی بات کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اور تسبیح سے اور آخرت کی فکر سے آدمی کو اتنی فرصت ہی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں میں لگائے اپنے آپ کو جس کام سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ. اب ہم ملکوں پہ تبصرہ کرتے ہیں, اگر ہم نے تبصرہ کر دیا تو وہ ملک والے آپ کے تبصرے کو مان لیں گے؟ آپ سے پوچھا انہوں نے کہ بھائی آپ کی کیا رائے ہے, جو تم عمل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم فلاں کو ووٹ دیں نہ دیں, فلاں جیتے فلاں ہارے, یہ ہماری پالیٹکس ہے, یہ ہماری سیاست ہے, یہ ایسا ہو رہا ہو ایسا, کچھ نہیں, خواہ مخواہ کی بات ہے. پھر اس میں غیبتیں, پھر اس میں تہمتیں, پھر اس میں کذب جھوٹ, پھر اس کے اندر جو ہے یعنی وہ چیزیں سب, یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہت یہ دروازہ ہے, یہ گیٹ ہے, یہ بہت سے گناہ کبیرہ کا گیٹ ہے یہ. اور لایانی تو ہوتی ہے, لایانی فضول بات جس کا کوئی کام نہیں. تو دیکھو ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں جاتا کہ آخر جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کیا ہے. دینداری جو ہے میرے دوستو بھائیوں بڑی اہم اس معنی کر ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو. دینداری کی بنیاد یہ ہے, کوئی ان کو برا نہ لگے, کوئی بات ہماری ان کو بری نہ لگے.
تو
ان چیزوں سے ان کو برا لگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے ہمیں. کرامے کے در و حاجت یا نی باشد لا یعنی، ہر وہ بات جس میں پھر یعنی بولنا پڑتا ہے آدمی کو، وہ تقریباً لا یعنی کا ہی حصہ ہوتا ہے، بول رہے ایک بزرگ. تو قیل و قال سے منع کیا گیا. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، ان کے پاس وہ بڑی اولیاء میں سے گزری ہیں، صاحب کرامت اولیاء میں سے گزری ہیں، بڑی اولیاء تھیں، بہت صاحب حال تھیں، موڈ تھا ان کا. تو اب جناب والا ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے، لوگ آیا کرتے تھے ان کی خدمت میں، دیوار کے پیچھے سے ان سے نصیحتیں لیا کرتے تھے، جیسے بزرگوں کے پاس جا کے نصیحت وغیرہ لی جاتی ہے، کلام ان کا سنا جاتا ہے، ایسے ان سے سیکھا کرتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کی مریدین میں سے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی کہ حسن بصری جو ہے نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستفیدین میں سے، شاگردوں میں سے ہیں. اور دراصل حضرت حسن بصری جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ربیب ہیں، پلک رہے ہیں ان کے گود میں رہے ہوئے ہیں. تو اندازہ فرما لیجئے. تو حسن بصری بہت عجیب و غریب بزرگ تھے، سلسلے زیادہ تر جا کے انہیں کے راستے سے روحانیت والی لائن میں پائپ ملتی ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ کے پاس کچھ لوگ آئے، اور بڑے دیندار لوگ تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے، آپس میں باتیں کرنے لگے. تو دیوار کے پیچھے سے وہ دیکھنے سننے لگے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، آئے تو ہیں میرے سے پوچھنے کے، میرے سے استفادہ کرنے کے لیے، نسبت حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وہ کر کیا رہے ہیں. جو دیوار کے پاس کان لگا کے دیکھا تو دیکھا وہ لوگ دنیا کی برائی بیان کر رہے تھے کہ دنیا ایسی بے وفا ہے، دنیا ایسی خراب ہے، دنیا یہ ہے، دنیا کی محبت تباہی کی جڑ ہے، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ نکلو یہاں سے، جاؤ بھاگو یہاں سے، آئے بڑا سیکھنے کے لیے. لیکن کہ حضرت صاحبہ، ہم تو دنیا کی مذمت کر رہے تھے. تو کہنے لگے تمہیں دوست کے تذکرے سے اتنی فرصت کیسے ملی کہ دشمن کے تذکرے میں لگ گئے؟ تمہیں اللہ کے ذکر سے فرصت کیسے مل گئی؟ کام نہیں ہے تم کو کہ اللہ اللہ کرتے، یاد کرتے اللہ پاک کو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اسی کی مذمت کی جاتی ہے. عظمت دل میں ہے برائی کی لائن کی چیز تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے. حقیر چیز کو کون بولے گا؟ فلاں جماعت نے ایسا کیا، فلاں جماعت نے ویسا کیا، بولتا ہے. تو دنیا کی برائی کرنا اس کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ کی محبت کہاں جمتی ہے. اسی وجہ سے میں نے شروع میں کہہ دیا آپ سے کہ وہ صاحب حال بزرگوں میں سے تھے. ایک ان کا مقام تھا جس پر انہوں نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا، اور یہ بیماری پکڑی کہ ان کا اس پر برائی سے تبصرہ کرنا بھی ان کے اندر کی برائی کو بتا رہا ہے، اور وہ دنیا کی عظمت دل میں ہے. محبت تو نہیں لیکن عظمت ہے، تو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، قابل تذکرہ چیز سمجھ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کے اتنے ٹائم کو بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے فکر میں ہوتے، وہ یا دنیا کی حقیقی چیزوں کی ذکر و فکر میں لگے ہوئے. سوچنے والے وہاں تک سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ کے ذکر سے فرصت نہیں. تو جو اصل کام کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، تبلیغ ہے، لوگوں کو آواز و نصیحت کرنا ہے، خیر کی بات کہنا ہے، دعوت الی الخیر ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، بہت کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں جو کرنے کے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع فرمایا ہے. اسی لیے دین کے معاملے کے اندر بھی اگر آپ سے کوئی پوچھا جا رہا ہے اور جانتے ہیں آپ پوری بات، تو بھائی ہم نے علماء سے یہ بات سنی ہے، یہ وہ اس طرح کی بات ہے، اور بتانے کے لیے آپ یعنی کانفیڈنس میں ہے، اعتماد ہے. ایک تو یہ کہ سنا ہوا ہوتا ہے آدمی لیکن بول نہیں سکتا، ایک یہ کہ سنا ہوا بھی ہے، اس کو اچھا ہضم بھی کیا ہوا ہے، اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے، پوری بات ہے وہ، آدھی بات نہیں ہے. کیونکہ آدھی بات نقل کرنے میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے. آپ بات کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہوگی، اتنا تھوڑی کہا تھا، ایسا تھوڑی کہا تھا، تو پھر وہ بات آ جائے مذاکرے میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں جانا ہے مجھے. ایسی باتوں میں غیبت، ایسی باتیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی، تہمت سے خالی نہیں ہوتی، جھوٹ سے خالی نہیں ہوتی، فضول سے خالی نہیں ہوتی، ایسی باتوں میں یہ سب شامل رہتا ہے، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں. گناہ کبیرہ کا مطلب نماز سے معاف ہونے والے نہیں ہیں، وضو سے معاف ہونے والے نہیں ہیں. یہ اس کے لیے باضابطہ توبہ ہی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں. قیل و قال جو ہے یہ ہم اچھا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کہاں کہاں اپلائی ہوتا ہے، بہت جگہوں پہ اپلائی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، دین کی لین میں بھی ہوتا ہے، دنیا کی لین میں بھی ہوتا ہے. وکثرت السؤال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ غیر ضروری باتیں پوچھ پوچھ کے علماء کو دیکھ مت کرو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی چلو پوچھنا ہے ان سے کچھ، آپ کو کام کی چیز ہے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت معاویہ غلطی پہ تھے کہ حضرت علی غلطی پہ تھے، حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ میں. انہوں نے فرمایا کہ اگر کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے تو تو میرا نام لے دے، کہ اس سے پوچھو میرے کو نہیں پتا ہے. تیرے کیا کام ہے اس سے بھائی، تیرا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ تو دونوں میں جج کرے، وہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، ان کی بھی عزت ضروری ان کی بھی عزت ضروری، ان کی بھی دل میں محبت ضروری ان کی بھی دل میں محبت ضروری ہے، ان کی نفرت بھی نفاق کی علامت ہے ان کے ساتھ نفرت بھی نفاق کی علامت ہے. حضور نے فرمایا کہ صحابہ سے بغض وہی رکھ سکتا ہے جو منافق ہوتا ہے. صحابہ میں سارے صحابہ آ گئے، حضرت معاویہ بھی آ گئے، اور صحابہ سے محبت وہی رکھے گا جو پکا مخلص مومن ہوگا. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ میں تقسیم کرے محبت میں اور عظمت میں. فضیلت میں تقسیم ہوتی ہے، درجے میں درجے الگ الگ ہوتے ہیں، مرتبے الگ الگ ہیں. بقیہ محبت سب سے رکھنی ہوتی ہے، عظمت سب سے رکھنی ہوتی ہے، تنقید کسی پہ جائز نہیں. اب ہر آدمی کو اتنا حوصلہ کہاں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور محبت بھی دل میں ہو، اور یزید جو ان کا بیٹا ہے اس کے مسلمانوں کا ذمہ دار اور امیر بن جانے پر حضرت معاویہ کے بارے میں بدگمانی بھی نہ کرے، اس کا بیلنس کون کرے گا؟ کیسے کریں گے؟ مطلب ہے اس میں بیلنس کی بات، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. ہر آدمی کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں حضرت معاویہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے. حضرت معاویہ نے کوئی پورا مسلمانوں کا امیر تھوڑی بنا دیا تھا اس کو کہ تو امیر المومنین ہے حضرت علی کے خلاف میں یا حسن کے خلاف میں. ملک شام کی گورنری میں اپنی جگہ پہ اپنا کام سنبھالنے کو کہا تھا اس کو، اس نے جناب والا اپنی طرف سے کر لیا کام. حضرت معاویہ تو صحابی ہیں بہت بڑے مرتبے کے، کاتبین وحی میں سے ہیں. حضور کی وحی لکھنے والے جو اسپیشل خاص صحابہ تھے اس میں حضرت معاویہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، نسبتی برادر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہن بھائی ہیں. تو تعظیم میں فرق نہیں آنے کا ہے ان کی. تو اس لیے ان بزرگ نے کیا فرمایا کہ جب ایسی بات ہو، یعنی تم اس چکر میں کیوں پڑے، تمہارے کو یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ وہ دونوں میں کس سے کیا ہوا تھا. تم کو جو حکم ہے وہ یہ کہ سب سے محبت کرو، سب سے تعظیم کرو، بقیہ اگر پوچھے تو میرا نام لے دینا. یہ ان کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اسے پوچھا جانے والا نہیں ہے، فضول حرکت ہے. کثرت سوال کے اندر زیادہ مانگنے کی عادت بھی بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، ذرا یہ دے دینا، ذرا وہ دے دینا، ذرا وہ لا دینا، ذرا یہ لا دینا. سامنے والا خدمت گار اگر مقرر ہے اور وہ خدمت کر کے خوش ہوتا ہے تو اس سے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر متعین ہے نوکری کے طور پر، جیسے خدمت کے لیے آدمی رکھ لیتے ہیں، تب تو وہ تو ہے ہی، اس کا نوکر ہے وہ، اس کام کے لیے ہے وہ. اور اگر نہیں ہے، خادم ہے کوئی ایسا جو خوشی سے خدمت کر رہا ہے، وہ خوش ہوگا خدمت لینے سے، تو بھی وہاں پہ اجازت ہے. باقی فی نفس یہ سوالات کی اجازت نہیں. سوال سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا. ہاں، جو اپنی ضرورت سے متعلق سوال ہے وہ پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ جب تک سوال نہیں کیا جائے گا جواب کہاں سے ملے گا؟ ہر پوجا جہاں پہ سوال ہوگا جواب آ جا رہا، اور جواب تو وہیں ہوگا. حضور نے فرمایا انما شفاء العی السؤال نابینے پن کا علاج، دین میں نابینے پن کا جو علاج ہے وہ تو سوال کرنا ہے، یہود نے فرمایا. پوچھو گے تو پتا چلے گا، ورنہ کیسے پتا چلے گا؟ پوچھ پوچھ کے چلنا علماء سے، تو اپنی ضرورت کے بقدر چیز پوچھنا. وہ اضاعت المال، اور آپ نے فرمایا کہ مال کو ضائع کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی خصوصیت ہے ضیاع، ویسٹ کرنا، ضائع کر دینا. چیز ضرورت کی ہے اور چیزوں اور ضرورت بہت دنوں تک چل سکتی ہے، لیکن نہیں. کس طرح علماء نے فرمایا کہ مال کی اضاعت جو ہے نا وہ قلت شکر کو بتاتی ہے کہ شاکر نہیں ہے بندہ یہ، اور شکر فرائض میں سے ہے. جیسے صبر فرض ہے نا اسلام میں، ایسے شکر بھی فرض ہے اسلام میں. تو مال ضائع کرنے والا شاکر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور شیطان نے اصلاً یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، چیلنج کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ میں بنی آدم کو اصلاً یہ ہے کہ شاکر رہنے نہیں دوں گا، اتنی کوشش کر ڈالوں گا کہ وہ آپ کے شکر گزار نہ رہیں بلکہ شکایت کرنے والے ہو جائیں آپ کی. ایسا کر دیا، ایسا ویسا کر دیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے. کبھی اللہ کی نعمتوں کا اور مہربانیوں کا ذکر ہی نہیں، کبھی ان کا احساس نہیں، کبھی ان پر شکریہ نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ اچھی عطا فرما دے اس کی قدر نہیں، فضول خرچی، اسراف. جیسے بخیل ہونا برا ہے نا، ایسے مال ضائع کرنا اور فضول خرچی کرنا علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ برا ہے. اور عام طور پر بخل کو تو آدمی برا سمجھتا ہے، فضول خرچی کو برا نہیں سمجھتا، چونکہ بخل کرنے سے دنیا والے بھی حقیر سمجھتے ہیں اس کو، ارے کنجوس مکھی چوس. تو ایسا آدمی اپنی ذلت چونکہ اس میں محسوس کرتا ہے تو وہ خود بھی اس سے بچنا چاہتا ہے، محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میں بہت بخیل ہوں. لیکن فضول خرچ کی تعریف ہوتی ہے، ابھی کیا اڑا دیا اس نے، ایسے پٹاخے اڑا دیے، ایسی لائٹیں جلا دی، ایسے یہ کر دیا، ویسا ایسی دعوت کر دی، ایسا انتظام کر دیا، اتنے تو ایسا کیا، فضول خرچی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ میں زیادتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ میں زیادتی ہے. اصل اسراف کی تعریف ہے اعتدال سے، بیلنس سے ہٹ جانا، ان بیلنس کر دینا کسی بھی کام کو، وہ اسراف میں آتا ہے. کمی میں جاؤ یا زیادتی میں جاؤ، وہ اسراف آئے گا. واللہ لا یحب المسرفین، اللہ پاک مسرفین سے محبت نہیں فرماتے، اسی کو مبذر بھی کہتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وکان شیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اس لیے فضول خرچی کرنے والا ناشکرا ہے، اور ناشکرا ناشکرے کا بھائی ہوتا ہے. لہذا یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کھانے میں فضول خرچی، پہننے میں فضول خرچی، چیزوں میں فضول خرچی، اسراف. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یعظم النعمت و ان دقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کی عظمت فرماتے تھے اور بہت عزت فرماتے تھے، اس کی قدر فرماتے تھے، چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو. کھانا پورا کھا لینا برتن میں سے، دسترخوان پہ کوئی چیز گر گئی تو وہ بھی سمیٹ لینا، لوگ کیا سمجھیں گے اس خیال میں نہیں رہنا. کپڑوں کے معاملے میں، ابھی پرانے کپڑے جیسے کہ ویسے ہیں، یہ ایک طرف گاربیج میں تھیلے میں رکھے ہوئے، نئے کپڑے آگے. اور یہ زیادہ تر عورتوں میں ہم سے بھی زیادہ ہے، عورتوں کا پرابلم یہ ہے کہ بس سیل پہ یہ چیز آئی ہے جانا چاہیے. اور شادی میں بس ایک مرتبہ پہن لیا تھا وہ تو سارے لوگ بولیں گے کہ وہ تو میں پہن چکی تھی پہلی دعوت میں، اب یہ نہیں ہونے کا. وہ یہاں سے وہاں تک الماریاں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں. اب یہ عورتوں کا لمبا ہے مضمون، سنتیں پڑھ لو آپ لوگ.